بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤته فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ان آیات سے پہلے قرآن کریم نے کئی جرائم کی سزا بیان فرمائی ہے جس میں ڈاکے کی سزا بھی ہے بغاوت کی سزا بھی ہے اور ہاتھ کاٹنے کی چوری کی ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی ہے ان کا بیان فرمایا گیا تھا اور یہ حدود ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں کسی شخص کو اس میں تبدیلی کرنے کا حق حاصل نہیں اور تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ حدود نازل ہی نہیں فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ ان پر انصاف کے ساتھ عمل کا مظاہرہ بھی فرمایا یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بڑے خاندان کی عورت نے چوری کر لی تھی تو اس کا ہاتھ کٹنا تھا لیکن وہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو لوگوں نے چاہا کہ کسی طرح اس کی سزا معاف کرا دی جائے اور یہ سوچا کہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہوگا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سفارش کرائی جائے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے متبنا تھے تو ان سے سفارش کرانے کے لیے لوگوں نے کہا کہ ان سے سفارش کرائی جائے تاکہ وہ حضور کے سامنے سفارش کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ان کی بات مان لیں گے اور یہ سزا ان سے ٹل جائے گی لیکن جب حضرت اسامہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اور انہوں نے اپنی سفارش پیش کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے چہرے مبارک پر تغیر آیا اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اسامہ کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہو اور پھر فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ضرور اس کے ہاتھ کاٹتا تو یہ جو ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک اصول قائم کرنے کے لیے کہ شریعت کے احکام میں چھوٹے بڑے خاندان کا کوئی تصور نہیں ہے کہ یہ بڑے خاندان کا تصور ہے لہذا اس کو معاف کر دو سزا سے اور یہ چھوٹے خاندان کا اسے سزا دے دو اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے قانون کی نگاہ میں سب برابر یہ ایک اہم اصول تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا. دوسری طرف یہودیوں کے ہاں یہ سلسلہ تھا اور اس کا یہ بات آپ نے خود اس وقت بھی بیان فرمائی جب یہ فرمایا تھا کہ حضرت فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹ لیتا. تو یہ اس وقت بھی فرمایا کہ پچھلی امتیں اس لیے برباد ہوئیں کہ جب ان میں کوئی شریف آدمی یعنی شریف سے مراد بلند خاندان کا آدمی مالی مال و دولت کے لحاظ سے زیادہ خوشحال آدمی اگر چوری کرتا تو اس کے چوری کرتا یا کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرتا تو اس کے لیے بہانے ڈھونڈ لیے جاتے تھے, اور اگر کوئی معمولی آدمی کسی جرم کا ارتکاب کرتا تو اس کو پکڑ لیا جاتا. تو یہ صورتحال یہودیوں کے ہاں چلتی آئی تھی کہ بڑے بڑے جرائم کی سزائیں تو سخت رکھی ہوئی تھیں, تورات میں موجود تھیں, لیکن جب ان پر عمل کرنے کا وقت آتا تھا تو اس وقت میں اکثر و بیشتر یہ لوگ کوئی نہ کوئی تعویل کر کے کوئی بہانہ کر کے بڑے لوگوں سے اس کو موقوف کرا دیتے تھے. اسی قسم کے کچھ واقعات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آئے جن کے پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جو میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے اور جس کا ترجمہ اب آپ کے خدمت میں پیش کروں گا, اور اس کا ربط ما قبل سے یہی ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے حدود کا اور جرائم کی سزاؤں کا. تو اس میں جو یہودیوں کی بدعنوانیاں تھیں کہ وہ بڑے آدمی کی سزا معاف کرا دیتے یا اس میں تبدیلی کر دیتے, بعض اوقات اس کی وجہ سے کچھ تورات میں بھی تحریف کرنی پڑے تو کر لیتے تھے, معمولی آدمی ہو تو اس کے بارے میں کوئی مسئلہ. تو میں پہلے اس آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں, اور بلکہ ترجمے سے پہلے آیات کا ترجمہ سے پہلے ان تھوڑے سے واقعات کا میں ذکر کرتا ہوں جن کی پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی. ایک واقعہ تو اس میں یہ تھا کہ یہودیوں کے دو قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے, ایک بنو قریظہ کہلاتا تھا, ایک بنو نظیر کہلاتا تھا. اگرچہ یہ دونوں یہودی تھے لیکن ان کے درمیان آپس میں جنگیں بھی چلتی رہتی تھیں, اور جنگوں میں بنو قریظہ جو ہے یہ ذرا کمزور قبیلہ سمجھا جاتا تھا اور بنو نظیر جو ہے وہ زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا. تو ان جنگوں کے نتیجے میں جب بنو نظیر غالب آئے تو انہوں نے ایک عجیب قسم کا فارمولا بنو قریظہ کسے طے کرا لیا. وہ یہ طے کرا لیا کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نظیر کو قتل کرے تو اس میں قصاص نہیں ہوگا, یعنی اگر کوئی بنو قریظہ کا آدمی بنو نظیر کو قتل کر دے تو قصاص نہیں ہوگا, خون بہا ہوگا یعنی دیت ہوگی. گویا بنو نظیر کے کسی آدمی کو قصاصاً قتل کرنے کا کوئی راستہ نہیں, اور دوسری طرف اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نظیر والا قتل کر دے تو اول تو قصاص ہے, اور اگر قصاص کسی وجہ سے نہ لیا جا سکے یعنی قانوناً مثلا یہ کہ قتل عمد نہیں تھا شبہ عمد تھا یا قتل خطا تھا مثال کے طور پر, تو اس صورت میں اس کو دیت دی جائے گی, لیکن دیت دگنی ہوگی. جتنی بنو نظیر کے آدمی کو قتل کرنے کی دیت ہے وہ اتنی اس قسم کی دیت اس سے دگنی ہوگی. تو یہ قسم کا ایک ظالمانہ فیصلہ کرا لیا تھا انہوں نے بنو قریظہ سے. اب بنو قریظہ نے دب کر یہ فیصلہ قبول تو کر لیا تھا لیکن ظاہر ہے کہ اس پر ان کو ظاہر ہے یعنی وہ اسے ناگوار تھا کہ یہ اگر فیصلہ ہمارے اوپر اس طرح امتیازی فیصلہ کیا جائے گا تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. اسی دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے, مدینہ منورہ تشریف لے آئے. تو اب اس وقت ان کے دل میں خیال یہ پیدا ہوا, بنو قریظہ کے دل میں خیال یہ پیدا ہوا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام بیان فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے وہ تورات کے سخت احکام کے مقابلے میں نرم معلوم ہوتے ہیں. تورات میں بہت سختی تھی احکام میں, خاص طور سے طہارت کے باب میں اور مختلف احکام کے تحت. تو ان کو چاہیے, بنو قریظہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر جا کر ہم پوچھیں تو وہ ہمارے لیے کوئی نرمی کا راستہ تجویز فرما دیں. تو بنو قریظہ نے بنو نظیر سے کہا کہ بھئی یہ تم نے ہمارے اوپر ظالمانہ قانون مسلط کر رکھا ہے, یہ بڑی ناانصافی ہے, اس کو بدلنا چاہیے. بنو نظیر نے کہا ہم نہیں بدلیں گے. تو بنو قریظہ نے تجویز پیش کی کہ اچھا ایسا کرو کہ کچھ لوگ اور بھی تھے یہودی, انہوں نے آپس کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے تجویز پیش کی کہ چلو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں. ایمان نہیں لائے تھے یہ لوگ, لیکن کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے ساتھ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے, امن کا معاہدہ, تو انہیں جا کر اس مسئلے کو حل کرا. تو بنو نظیر دیکھنے میں تو راضی ہو گئے اس بات پر کہ چلو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرائیں گے. تو لیکن ایک طرف تو یہ کیا کہ چلو ہم یہ فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا لیں گے, دوسری طرف کچھ ایک ٹیم تیار کی اپنے لوگوں کی, اور وہ ایسے لوگوں کی تھی کہ جو منافقین تھے, زبان سے کہتے تھے کہ ایمان لے آئے, اندر سے وہ یہودی تھے, کافر تھے. تو ان سے کہا کہ آپ جا کے ذرا معلوم کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس یہ فیصلہ لے کر آئے تو آپ ان کے حق میں کرو گے یا کر. تو اگر وہ چپکے سے جا کے پوچھ لینا پہلے, اگر وہ کہیں کہ ہاں بنو نظیر برحق ہیں, ہم بنو نظیر سے معاہدہ اس کی پابندی کرائیں گے, تب تو ان کی بات سن لینا اور مان لیں گے ہم یہاں پر آ کر کے بھئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ہم مانتے ہیں. اور اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں یہ فیصلہ غلط ہے, یہ معاہدہ غلط ہے, تو ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے. لہذا یہ سب آپ سن گن لے کر ہمارے پاس آ جانا, تو اب ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرانا ہے یا نہیں. ایک تو یہ واقعہ ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ساری ان کی سازشوں کا پتہ دے دیا, اس کا ذکر یہاں پر ان آیات میں آ رہا ہے. دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ جس طرح اسلام میں کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کا ارتکاب کر لے تو اس کی سزا سنگساری ہے, جس کو رجم کہا جاتا ہے. اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں, فاحکم بینہم او اعرض عنہم, تو آپ کو اختیار ہے کہ چاہیں تو فیصلہ کریں اور چاہیں اعراض کر لیں, فرمائیں کہ ہم نہیں بھائی تمہارے معاملات میں پڑھتے نہیں, تم جانو تمہارا کام جانے, تم جیسے ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے. آپ کو اختیار ہے, چاہے فیصلہ کریں چاہے انکار کر دیں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اور اگر آپ ان کا فیصلہ نہ کریں اعراض کریں فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا تو آپ اطمینان رکھیں کہ یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کہ ان کو جو شکوا ہوگا کہ آپ نے ہمارا فیصلہ نہیں کیا اس پر یہ کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکیں گے وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اور اگر فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیں آپ تو پھر ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجیے گا ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے بکیف یحکمونک وعندہ التوراۃ بحکم اللہ اور یہ کیسے تم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے پھر اس کے بعد فیصلے سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں ثم يتولون من بعد ذلك فیصلے پہ منہ بھی پھیر لیتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین اور دراصل یہ ایمان والے نہیں ہیں اب یہاں ذرا سی ایک بات قابل ذکر ہے کہ اس جگہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات تمہارے پاس فیصلہ لے کر آئیں تو تمہیں اختیار ہے چاہے ان کا فیصلہ کرو چاہے نہ کرو دونوں باتوں میں سے جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن آگے اسی سلسلے آیات کے اندر آیت نمبر 48 میں یہ فرمایا کہ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ کہ ان کے درمیان فیصلہ کرو اور اللہ نے جو وحی آپ کے اوپر اتاری ہے اور جو احکام آپ پر نازل فرمائے ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرو اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو تو بظاہر ان دونوں میں ایک فرق نظر آ رہا ہے کہ شروع میں تو آپ نے فرمایا کہ آپ چاہیں تو فیصلہ کریں چاہے نہ کریں اور انکار کر دیں اور آگے جا کر بالکل جزم کے ساتھ فرمایا کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اب یہاں درحقیقت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ تو وہ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر کے ذمی بن گئے تھے یعنی وہ اگرچہ نہ غیر مسلم تھے مگر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم آپ کے ماتحت بن کر رہیں گے اور آپ کے احکام کے پابند بھی ہوں گے یہ لوگ ذمی کہلاتے ہیں اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جو ابھی تک جنہوں نے یہ عقد ذمہ یعنی یہ معاہدہ نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا ہوا تھا یہ بنو نظیر جن کا میں ابھی ذکر کیا یہ ان لوگوں میں داخل تھے کہ جو ابھی تک ان کا عقد ذمہ نہیں ہوا تھا اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں شمار ہوتے تھے اور ایک وہ لوگ تھے جن کو انہوں نے اکسایا کہ جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ اگر آپ سے فیصلہ کیا کرایا گیا تو کیا آپ فیصلہ کریں گے وہ لوگ منافق تھے یعنی اگرچہ اندر سے وہ کافر تھے لیکن اپنے آپ کو اسلام مسلمان ظاہر کیا ہوتا لہذا ان کے ساتھ ایک عقد تھا تو جو پہلی جگہ ہے جہاں آپ فرمایا چاہے آپ فیصلہ کریں چاہے نہ کریں یہ ان کافروں کے بارے میں ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے تو پھر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے پابند بھی نہیں ہیں چاہیں تو کریں چاہیں نہ کریں اور دوسرے جہاں یہ فرمایا کہ آپ ضرور فیصلہ کریں اللہ کے کلام کے مطابق تو اس سے مراد وہ ہیں جن کے ساتھ باقاعدہ عقد ذمہ ہو گیا، ذمی بن گئے، یعنی ایک مسلمان ریاست کے غیر مسلم شہری بن گئے، جو اپنے دنیاوی حقوق کے اندر تو برابر ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جیسے حقوق مسلمانوں کے ویسے غیر مسلموں کے بھی، لیکن اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو مناقحات اور عبادات کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اپنے طور پر کرتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا غیر مسلم ہو کر رہنا اسلامی ریاست نے قبول کیا ہے، اس واسطے اسلامی ریاست ان کو یہ تحفظ فراہم کرتی ہے.